السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
انگریزی اخبار ڈان کے صحافی کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے پر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا اظہار تشویش۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
بچیوں کے عالمی دن کے موقع پر کم عمری کی شادی کے سدباب کی ضرورت پر زور۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنا فرانس کا طے شدہ دورہ اس کے بعد منسوخ کر دیا ہے، جب فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے یہ اصرار کیا کہ ان کی ملاقات محض شام کے مسئلے پر مرکوز رہے گی۔ اور سمندری طوفان میتھیو کے باعث امریکہ کے مشرق میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 23 تک پہنچ گئی ہے۔ لوگ گھروں کی چھتوں پر پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ سیلابی پانی بند توڑ کر نکل آیا ہے اور گھر اور سڑکیں ڈوبی ہوئی ہیں۔ ادھر کیریبین جزائر میں 1000 کے قریب افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور جنوبی کوریا کے مشہور ٹیکنالوجی کمپنی سامسنگ نے منگل کے روز اعلان کیا کہ اس نے اپنے جدید ترین اسمارٹ فون گلیکسی نوٹ 7 کی پروڈکشن مستقل طور پر بند کر دی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ اطلاعات کے مطابق پاکستانی حکام نے کالعدم تنظیموں پر کنٹرول سے متعلق سیاسی اور فوجی انتظامیہ میں اختلافات پر مبنی رپورٹنگ کرنے پر روزنامہ ڈان کے ایک رپورٹر کے بیرون ملک جانے پر پابندی لگا دی ہے، جبکہ انسانی حقوق کے پاکستانی کمیشن نے صحافی پر سے سفری پابندیاں اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اخبار میں شائع ہونے والی اس رپورٹ کو حکومتی اور فوجی عہدیدار غلط اور بے بنیاد قرار دے چکے ہیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے ایک موقر انگریزی روزنامہ ڈان کے صحافی سیرل المائیڈا نے کہا ہے کہ ان کے ملک چھوڑنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ صحافی سیرل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے، جبکہ ڈان اخبار نے بھی منگل کو اپنے شمارے میں کہا کہ ان کے صحافی کے ملک چھوڑنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ یعنی ای سی ایل میں شامل افراد کے ملک سے باہر جانے پر پابندی عائد ہوتی ہے۔ وزارت داخلہ سے اس بارے میں رابطے کی کوشش کی گئی تاکہ سیرل المائیڈا کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کی وجہ معلوم کی جا سکے، لیکن تاحال وزارت داخلہ کی طرف سے اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا ہے۔ صحافی کو اس اقدام کا سامنا بظاہر اس خبر کی بنا پر کرنا پڑا جس میں انہوں نے تحریر کیا تھا کہ گزشتہ ہفتے ملک کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں سیویلین قیادت نے فوج سے کہا کہ وہ ایسی انتہا پسند تنظیموں اور غیر ریاستی عناصر کے خلاف کارروائی کرے جن کے خلاف ماضی میں کارروائی نہیں کی گئی۔ بصورت دیگر ملک کو عالمی سطح پر تنہائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تاہم حکومت کی طرف سے اس خبر کی تردید کرتے ہوئے اسے من گھڑت قرار دیا گیا۔ پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق یعنی ایچ آر سی پی نے مطالبہ کیا ہے کہ صحافی سیرل المائیڈا کے بیرون ملک سفر پر عائد تمام پابندیاں فوری طور پر ختم کی جائیں، اور ایچ آر سی پی کے مطابق اگر حکام کو ان سے کوئی شکایت ہے تو اس کا ازالہ قانون، معین طریقہ کار کے حق اور بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ اظہار رائے کی آزادی کے تناظر میں کیا جائے۔ ملک کے سینئر صحافی ضیاء الدین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ کسی صحافی کے خلاف اس طرح کا اقدام ان کے بقول آزادی صحافت پر حملے کے مترادف ہے۔
حکومت نے جو ریاکشن دیا، جو پہلے دن 6 اکتوبر کو ہی جو ان کا ریاکشن آیا تھا، اگر آپ کو پڑھ لیں تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کنفرمیشن ہو رہی ہے اسٹوری، اور مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس ایشو کو اسی حد پہ چھوڑ دینا چاہیے تھا۔
حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے ایک متحرک رکن قومی اسمبلی طلال چودھری سے جب صحافی سیرل المائیڈا کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے سے متعلق رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اب تک اس حوالے سے کوئی سرکاری دستاویز سامنے نہیں آئی ہے۔
ڈان میں ہی اس کی ایک خبر بھی لگی ہوئی ہے، اور اس کو خود جو کہ سٹوری رائٹر تھے کالمسٹ، انہوں نے بھی کہا کہ ان کا نام شاید ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک ای سی ایل میں ڈالنے کی کوئی کاپی یا کوئی سرکاری دستاویز ہے وہ سامنے نہیں آئی، और मैं समझता हूँ कि ECL में डालने से पहले यकीनन सहाफ़ती आज़ादी जो है उसको मद्देनजर रखा जाएगा और हमें इंतजार करना चाहिए कि सरकारी तौर पर ऐसे डॉक्यूमेंट या उसके सरकारी तौर पर इसकी जब तक तस्दीक ना हो जाए तो इस खबर को कंफर्म नहीं किया जा सकता।
लेकिन सीनियर सहाफी जियाउद्दीन कहते हैं कि डॉन अखबार ने भी मंगल को अपने शुमारे में कहा कि उनके सहाफी को मुल्क से बाहर जाने से रोक दिया गया है और उनके बकौल इसे तस्दीक ही समझना चाहिए।
डॉन ने आज अपने एडिशन में, आज के एडिशन में यह खबर छापी है कि मंगल को उन्होंने ECL पे डाल दिया है और ये कंफर्मेशन ही मैं समझूंगा, कंफर्मेशन ही है ये, अगर अखबार खुद ही कह रहा है कि हमारे रिपोर्टर को उन्होंने ECL पे डाल दिया कि ये अटैक है फ्रीडम ऑफ प्रेस पर। लेकिन मैंने जैसे कहा कि सोर्स डिस्क्लोज करना जो है ना वो भी हमारी लीगली जो है ना नोबडी कैन फोर्स अस टू डिस्क्लोज द सोर्स।
अंग्रेजी रोजनामा डॉन के मुताबिक वजीर आजम के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक जिस खबर को मनगढ़ंत करार देकर मुस्तरद किया गया उसके बारे में डॉन ने तस्दीक की और उसकी दोबारा जांच भी की गई। अखबार के वजाहती बयान में कहा गया कि बेशतर अमूर से आगाह सीनियर अहदेदारों और कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शरीक अफराद से मालूमात लेने के लिए अखबार ने रब्ता किया और उनमें से एक से जायद जराये ने खबर में शाया तफसीलात की तस्दीक की। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
लड़कियों के आलमी दिन के मौके पर जारी होने वाली अक़वामे मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 70 करोड़ लड़कियों को 18 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही जबरदस्ती ब्याह दिया जाता है। 144 मुल्कों की इस फहरिस्त में पाकिस्तान 88वें नंबर पर है, जहां खासतौर पर देही इलाकों में कम उम्री में शादियों के वाकयात देखने में आते हैं। इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट।
दुनिया भर की तरह मंगल को पाकिस्तान में भी कम उम्र लड़कियों का आलमी दिन मनाया गया और इस मौके पर बच्चों की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाली एक मौकर बैन अल-अक़वामी तंजीम सेव दी चिल्ड्रन की जारी करदा रिपोर्ट में खास तौर पर कम उम्री में बच्चियों की शादी जैसे मसले की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई गई। रिपोर्ट में कहा गया कि अक़वामे मुत्तहिदा से हासिल करदा आदाद व शुमार ये जाहिर करते हैं कि दुनिया में एक अंदाजे के मुताबिक हर 7 सेकेंड के बाद 15 साल से कम उम्र एक बच्ची ब्याही जाती है, जो कि न सिर्फ उस बच्ची की सेहत बल्कि दीगर हुकूक से महरूमी का सबब बनती है। रिपोर्ट में की गई दर्जाबंदी में 144 ममालिक में कम उम्री में बच्चियों की शादी में पाकिस्तान 88वें नंबर पर है। सेव द चिल्ड्रन के मुताबिक बच्चियों की कम उम्री में शादी की वजूहात में गुर्बत एक अहम तरीन वजह है। पाकिस्तान के सूबे सिंध में बनने वाले एक हालिया कानून में शादी के लिए लड़की की कम से कम उम्र 18 साल मुकरर की गई है, लेकिन दीगर सूबों और विफाक में उम्र की हद अब तक 16 साल ही है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के चेयरमैन चौधरी महमूद बशीर वर्क इस बात से इत्तफाक करते हैं कि गुर्बत और मुआशी अबतरी बच्चियों की कम उम्री में शादी की बड़ी वजूहात हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इस ज़मन में कानून तो मौजूद है, लेकिन शऊर और आगाही को ज्यादा से ज्यादा उजागर करके ही इस मसले पर काबू पाने में मदद ली जा सकती है।
हर वक्त सोसाइटी को चौकन्ना रहना चाहिए और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस बारे में किसी की रियायत नहीं करनी चाहिए, किसी कीमत पर भी प्रचार होना चाहिए, शऊर होना चाहिए और तलीमी निसाब में इसको देना चाहिए और प्राइमरी सतह से शुरू होना चाहिए।
खवातीन के हकूक के लिए काम करने वाली एक सरगर्म कारकुन रबिया हादी कहती हैं कि कम उम्री की शादी से बच्चियों की न सिर्फ अपनी सेहत मुतासिर होती है बल्कि इससे पैदा होने वाले बच्चे भी मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल का शिकार होते हैं। उन्होंने भी इस ज़मन में शऊर और आगाही के फरोग पर जोर दिया।
हेल्थ इश्यूज बच्चियों के साथ हैं, प्री मेच्योर बर्थ हैं, इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं और काफी हेल्थ कनेक्टेड इश्यूज जो हैं, एनीमिक हैं बच्चियां, फिर और बोन डिफॉर्मिटीज और फिर आने वाले बच्चों में भी डिफॉर्मिटीज, तो इससे कनेक्टेड मेनी इश्यूज आर रिलेटेड टू इट। थोड़ा सा इन लाउड स्पीकर्स के थ्रू और लोकल रिलीजियस स्कॉलर्स के थ्रू भी इसको, इस मैसेज को उन तक ले जाना पड़ेगा, क्योंकि लोग जब उधर जाते हैं और उनको सुनते हैं और उनको फॉलो करते हैं तो फिर ये इश्यूज और भी बढ़ते हैं।
सेव द चिल्ड्रन के मुताबिक फिल वक्त दुनिया में कम उम्री की शादी के वाकयात की तादाद 70 करोड़ है और अगर ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा तो 2030 में ये तादाद 95 करोड़ तक पहुँच जाएगी। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
امریکہ میں پیر کے روز سمندری طوفان میتھیو کے باعث مشرقی علاقوں میں لوگ گھروں کی چھتوں پر پھنسے ہوئے ہیں اور طوفان سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 23 تک پہنچ گئی ہے. سیلابی پانی بند توڑ کر نکل آیا ہے اور گھر اور سڑکیں ڈوبی ہوئی ہیں. ادھر کیریبین جزائر میں اس طوفان سے مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اقوام متحدہ نے پیر کے روز اپیل کی ہے کہ طوفان سے سب سے زیادہ متاثرہ ہیٹی کے عوام کی زندگی کی بحالی کے لیے 119 ملین ڈالر کی امداد دی جائے. اس تباہ کن طوفان میں مرنے والوں کی تعداد 400 سے 1000 کے قریب ہو گئی ہے. ہزارہا گھر زمین بوس ہو گئے ہیں, فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور بنیادی ڈھانچہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے. اگر دنیاؤں میں طغیانی آ گئی تو امریکہ کی مشرقی ریاستوں میں صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے. جنوبی کوریا کی مشہور ٹیکنالوجی کمپنی سیمسنگ نے منگل کے روز اعلان کیا کہ اس نے اپنے جدید ترین اسمارٹ فون گیلیکسی نوٹ 7 کی پروڈکشن مستقل طور پر بند کر دی ہے. سیمسنگ نے یہ فیصلہ صارفین کی جانب سے ان شکایات کے بعد کیا ہے کہ گیلیکسی نوٹ 7 کا استعمال محفوظ نہیں ہے کیونکہ اس فون کو آگ لگ جاتی ہے. نوٹ 7 کی پروڈکشن بند کرنے کے اعلان سے قبل کمپنی نے کہا تھا کہ وہ اس ماڈل کی فروخت ختم کر رہی ہے. سیمسنگ کا کہنا تھا کہ گیلیکسی نوٹ 7 سے متعلق شکایات کا تفصیلی جائزہ لینے اور کوالٹی کنٹرول کو برقرار رکھنے کی غرض سے ہم نے اس ماڈل کے پیداوار میں حال ہی میں دوبارہ رد و بدل کیا تھا, لیکن صارفین کی حفاظت کو اولین ترجیح دیتے ہوئے ہم اس 7ویں فیصلے پر پہنچے ہیں کہ گیلیکسی نوٹ 7 کی پیداوار روک دی جائے. سیمسنگ کے اس فیصلے کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ کمپنی اپنے صارفین کو یہ سہولت فراہم کرے گی کہ وہ اپنے نوٹ 7 فون کے بدلے میں رقم لے لیں یا سیمسنگ کا کوئی دوسرا فون لے لیں. امریکہ کے سن 2016 کے انتخابات میں تارکین وطن سے متعلق کئی مباحثوں میں بات کی گئی ہے. تاہم ریاست کولوراڈو میں یہ مسئلہ اس لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ وہاں 20% ووٹرز لاطینی ہیں. وائس آف امریکہ کی کیتھرین جپسن نے یہ دیکھنے کے لیے ڈینور کا سفر کیا کہ لاطینی ووٹر ان انتخابات پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں. تفصیلات کے ساتھ سعدیہ اسد.
ہاف وے نامی اس مقام پر ان تارکین وطن کی مدد کی جاتی ہے جو دستاویزات کے بغیر ہوتے ہیں. اس متنوع ریاست میں مورگن کیرل, جس کی نمائندگی کی امید رکھتی ہیں, ووٹرز کی زندگیوں کا یہ ایک حقیقی جزو ہے. کیرل کہتی ہیں کہ ووٹرز انہیں بتا رہے ہیں کہ وہ امیگریشن سے متعلق ایسے قوانین چاہتے ہیں جو خاندانوں کو توڑنے کے بجائے آپس میں جوڑنے کا سبب بنے. مورگن کیرل ایک ڈیموکریٹ امیدوار ہیں جو اس ریاست سے انتخاب میں حصہ لے رہی ہیں. وہ کہتی ہیں,
I hope they realize their own strength and numbers and the power they have, this is the time.
میں امید کرتی ہوں کہ یہ لوگ اپنی تعداد, ہمت اور قوت کا احساس کر لیں اور یہ جان لیں کہ یہی وہ وقت ہے جب وہ اپنے اور اپنے خاندانوں کے لیے بہتر مطالبات کر سکتے ہیں. سن 2011 میں انتخابی اضلاع میں آنے والے رد و بدل سے اس ریاست میں لاطینی ووٹرز کی تعداد میں اضافہ ہوا تھا. کیرل کے حریف کانگریس مین مائک کافمن امیگریشن سے متعلق سخت قوانین کی حمایت کرتے ہیں اور اس سے متعلق ان کے اشتہار کی چند جھلکیاں.
مائک کافمن اس اونو دے نوسوتروس
ٹو ریچ آؤٹ ٹو لاتینوز
یو لے آگو فرنٹے
لرن اسپینش اینڈ ڈیناؤنس ہز پارٹیز نامینی.
لاطینی ووٹرز محض اس انتخاب میں تبدیلی کا ہی سبب نہیں بنیں گے بلکہ ریاست بھر میں 5 لاکھ سے زیادہ اہل ووٹرز کے ساتھ انہوں نے کولوراڈو کو ایک ایسی ریاست کا درجہ دے دیا ہے جو اپنے اندر آئندہ صدر کا فیصلہ کرنے کی قوت رکھتی ہے. لیکن یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب ووٹرز ووٹ کا حق استعمال کرنے اپنے گھروں سے باہر آئیں, کیونکہ مقامی تنظیموں کے مطابق بہت سے لاطینی امریکی باقاعدہ اندراج رکھنے کے باوجود بھی ووٹ ڈالنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے. لاطینی کمیونٹی کی ایک آرگنائزر ڈلچے سنز کے الفاظ,
you're not encouraged to vote or elections aren't free and fair, you know, you wonder why maybe other immigrants that become newly registered or new
اکثر اوقات دوسرے ملکوں میں ووٹ ڈالنے کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی یا پھر انتخابات آزاد اور شفاف نہیں ہوتے. آپ حیران ہوتے ہیں کہ نئے نئے رجسٹر ہونے والے تارکین وطن یا وہ لوگ جنہوں نے حال ہی میں امریکی شہریت حاصل کی ہوتی ہے کیوں ووٹ ڈالنے نہیں آتے. میرے خیال میں ان کے ذہن میں دوسرے ملکوں کے انتخابات کا طریقہ کار موجود ہوتا ہے اور وہ یہاں کے بارے میں بھی وہی سوچ رہے ہوتے ہیں. مورگن کیرول کہتی ہیں,
They want to see that you're actually leading a fight to do something to help their families and that you're not just doing lip service.
Wo aapko haqeeqat mein ek aisi ladai ladte dekhna chahte hain jo unke khandan aur unke masail se mutalliq ho, na ke angrezi ya hispanvi zuban mein mehaz zubani jama kharch. Sadia Asad, Voice of America, Washington.
دوسرے صدارتی مباحثے میں دونوں امیدواروں کے مابین سخت مکالمے کے ایک دن بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کرنے یا نہ کرنے سے متعلق ریپبلکن پارٹی میں اختلاف رائے برقرار ہے. ایوان نمائندگان کے اسپیکر پال رائن نے پیر کے روز ریپبلکن پارٹی کے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دیے گئے بیانات کا مزید دفاع نہیں کریں گے. قومی امور کے لیے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس.
دوسرے صدارتی مباحثے کے ایک دن بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ریاست پینسلوینیا میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آنے والے انتخابات ملک کو بچانے کے لیے آخری موقع ہے.
This is like Brexit, folks. You watch. We want our independence back. We want our borders strong. We don't want people.
یہ بریگزٹ کی طرح ہے. ہم اپنی خود مختاری واپس لانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سرحدیں محفوظ ہوں. ہم نہیں چاہتے کہ شام سے لوگ یہاں آئیں, وہ لوگ جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے. یہ الفاظ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے. 11 سال پرانے اس ویڈیو ٹیپ کے منظر عام پر آنے کے بعد جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے خواتین کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے, ٹرمپ پر سخت نکتہ چینی کی جا رہی ہے. مباحثے کے ماڈریٹر اینڈرسن کوپر نے اس موضوع پر ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال ان الفاظ میں کیا.
You brag that you have sexually assaulted women. Do you understand that?
آپ نے شیخی بگاڑتے ہوئے کہا ہے کہ آپ خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کر چکے ہیں. کیا آپ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سوال کا جواب کچھ یوں دیا.
No, I didn't say that at all. I don't think you understood what was said. This was locker room talk.
نہیں, میں نے یہ بالکل نہیں کہا تھا. میرے خیال میں آپ اس کو نہیں سمجھے جو کہا گیا تھا. یہ باتیں لاکر روم میں کی گئی باتوں کی طرح تھیں. مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے اور میں اس پر اپنے خاندان اور امریکی عوام سے معافی مانگ چکا ہوں. یہ الفاظ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے. دوسری جانب پیر کے روز ریاست میشیگن میں ہلری کلنٹن نے صدارتی مباحثے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی معافی پر نکتہ چینی کی.
He just doubled down on his excuse that it's just locker room banter. Well, I'll tell you what. Women and men.
انہوں نے لاکر روم کا جو بہانہ تراشا ہے اس سے اس الزام کی شدت دوگنی ہو گئی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پورے امریکہ میں خواتین اور مردوں کے لیے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی اور ان کے ساتھ برے رویے کے جواب میں یہ ایک کمزور بہانہ یا جواز ہے. یہ الفاظ تھے ہلری کلنٹن کے. پیر کے روز ریپبلکن پارٹی کے عہدیدار اور ایوانی نمائندگان کے سپیکر پال رائن نے کانفرنس کال کے ذریعے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ وہ ٹرمپ کی جانب سے دیے گئے غیر سیاسی بیانات کا مزید دفاع نہیں کریں گے. تاہم انہوں نے کہا کہ وہ دونوں ایوانوں میں پارٹی کی اکثریت کو محفوظ بنانے کے لیے مہم جاری رکھیں گے.
We talk about our ideas. We talk about our solutions. We talk about our conservative principles.
ہم اپنے خیالات پر بات کرتے ہیں, ہم اپنے مسائل کے حل پر بات کرتے ہیں اور ہم اپنے قدامت پسند اصولوں پر بات کرتے ہیں. یہ الفاظ تھے پال رائن کے. وال اسٹریٹ جرنل این بی سی نیوز کے رائے عامہ کے تازہ ترین جائزے کے مطابق ہلری کلنٹن کو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ پر 11 پوائنٹس کے ساتھ سبقت حاصل ہے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنا فرانس کا طے شدہ دورہ اس کے بعد منسوخ کر دیا ہے جب فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے یہ اصرار کیا کہ ان کی ملاقات محض شام کے مسئلے پر مرکوز ہوگی. پوٹن 19 اکتوبر کو پیرس جا رہے تھے, جس دوران انہوں نے ایک نئے آرتھوڈاکس چرچ کا افتتاح کرنا تھا. کریملین کے ترجمان دیمتری پیسکوف نے منگل کے روز کہا کہ فرانس کے لیڈر کے پاس جب وقت ہو تو وہ ان کی سہولت کے مطابق پوٹن ملنے کو تیار ہیں. جبکہ اولان منگل کے روز اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے کہ وہ امن کے قیام کے لیے بات چیت کو تیار ہیں. پیر کے روز فرانس نے کہا کہ روس کو شام کے مشرقی شہر حلب میں بمباری پر جنگی جرائم کے الزامات کا سامنا ہو سکتا ہے. فرانس کے وزیر خارجہ ژان مارک ایرو کا کہنا تھا,
Donc la Russie, c'est à la fois un pays partenaire, c'est pas un pays adversaire, mais en même temps nous avons...
وہ کہہ رہے ہیں روس ایک ساتھی ہے, دشمن نہیں, لیکن ہمیں شدید اختلاف ہے اور ہم اسے بتانا چاہتے ہیں کہ اگر صدر فیصلہ کرتے ہیں کہ روس کے صدر فرانس آئیں تو یہ کوئی خوشگوار تجارت کے لیے نہیں ہوگی. یہ وقت ہے کہ انہیں سچ سے آگاہ کیا جائے اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اسے ختم کرنے کے طریقے تلاش کیے جائیں اور روس کو یہ آگاہ کیا جائے کہ وہ خطرناک راستے پر چل رہا ہے. ایک روز قبل ہی فرانس نے کہا تھا کہ شام کے مشرقی شہر حلب میں بمباری پر مہم پر روس کو جنگی جرائم کے الزامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ فرانس بین الاقوامی عدالت انصاف کے استغاثہ سے مشورہ کرے گا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ تحقیقات کو کس طرح شروع کیا جائے. ہم اس سے متفق نہیں ہیں جو روس کر رہا ہے. حلب پر بمباری فرانس حلب میں آبادی کے تحفظ کے لیے اس سے پہلے کبھی بھی اتنا پرعزم نہیں رہا. ماسکو شام میں شہریوں پر حملوں کو مسلسل مسترد کرتا آ رہا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ دہشت گرد گروپوں کو ہدف بنا رہا ہے. گزشتہ ہفتے روس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اس قرارداد کو روک دیا تھا جو فرانس اور اسپین نے شام میں بمباری کی روک تھام کے لیے تجویز کی تھی. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے. امریکہ میں محرم اور بین المذاہب ہم آہنگی کے موضوع پر وائس آف امریکہ سے پیش کی جانے والی ایک راؤنڈ ٹیبل میں گفتگو سے ایک اقتباس ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. مدثرہ منظر سے بات کرتے ہوئے دینی امور کے ماہر ڈاکٹر ذوالفقار علی کاظمی نے واقعہ کربلا کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا,
دنیا میں حضور ختمی مرتبت کی کوششوں سے قائم ہوا, اخلاق و اثار کے دامن میں پروان چڑھتا رہا, ایمان و ایقان کی قوتوں سے پھیلتا چلا گیا, مگر ایک روز ایسا بھی آیا کہ جب محمد عربی کی محنتوں کا صلہ, علی و بطول کی ریاضتوں کا ثمرہ اور شہدا کی قربانیوں کا مقصد یعنی اسلام گرداب باطل میں گرفتار ہو گیا. نواسۂ رسول نے جب یہ روح فرسا منظر دیکھا تو آپ تڑپ کر اٹھے اور خرمن کفر پہ بجلی بن کر گرے. یقیناً یہ واقعہ تاریخ اسلامی کا اہم ترین واقعہ ہے. اور یزید کیا چاہتا تھا, مخالف قوتیں کیا چاہتی تھیں؟ یزید در حقیقت شاعر اسلامی اور انقلاب اسلامی کو تحس نحس کرنا چاہتا تھا. حلال محمد کو حرام محمد اور حرام محمد کو حلال محمد قرار دینا چاہتا تھا. تاریخ عالم کے سب سے بڑے انقلاب کی ترجیحات کو یزید اپنی خواہش نفس کے تابع کرنا چاہتا تھا. وہ انقلاب جو ہماگیر انقلاب تھا, جو تہذیب و تمدن کا انقلاب تھا, جو عقائد و افکار کا انقلاب تھا, جو مفاہیم و اقدار کا انقلاب تھا, جو زندگی اور بندگی کا انقلاب تھا. یزید در حقیقت نبی رحمت سے لے کے تمام انبیاء علیہ السلام کی محنتوں اور اللہ کے قانون کو تبدیل کرنے پہ مصر تھا. وحی الہی کا منکر تھا. وہ زندگی کو کسی اور طریقے سے چلانا چاہتا تھا. اور یہی وہ وجہ ہے عظیم الشان اور ایسا واقعہ رونما ہوا کہ جس نے اسلام کو ابدی حیات عطا کر دی. اس میں عالمگیریت ہے. آپ دیکھیے واقعہ کربلا میں جو کردار ہیں اس واقعے کے اندر آپ کو خواتین بھی نظر آئیں گی, اس واقعے کے اندر آپ کو معصوم ششماہ بچے بھی نظر آئیں گے, اس میں بوڑھے بھی نظر آئیں گے, اس میں حفاظ قرآن نظر آئیں گے, اس میں اللہ کے قانون پہ دسترست رکھنے والے اہم ترین صحابی نظر آئیں گے, اور ایسی ایسی مثالیں نظر آئیں گی کہ جو انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہیں. در حقیقت یزید جس مقصد کے تحت حکومت چلانا چاہتا تھا وہ اسلامی مقاصد کے ساتھ مصادم تھا. اور یہی وہ وجہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے ہیں تو آپ نے صرف یہی کہا تھا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں, اور رخصت ہوتے ہوئے آپ نے یہ بھی جملہ ادا فرمایا تھا کہ میں جد کی سنت کے احیاء کے لیے نکل رہا ہوں. اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ آفاقی واقعہ ہے. اس میں انسانی حرمت کی مثالیں ہیں, اس میں گڈ گورننس کے اصول ہیں. حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ یزید کے والد نے جو معاہدہ کیا تھا اس میں یہی تھا کہ میں اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کروں گا, اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اس کا جانشین کون ہو سکتا ہے. لہذا جب معاویہ نے اس تمام اصول کو فراموش کیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے سلو کی, لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام جب یزید کو تخت خلافت پہ بٹھا دیا گیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ گوارا نہیں تھا, اور اس لیے کہ خیر و شر میں ایک تمیز کی ضرورت تھی اور حسین کی تخلیق ہوتے ہوئے نظر آ رہی تھی کہ جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. آئیے آج آپ کو ایک ایسے امریکی ڈاکٹر کے بارے میں بتائیں جو ننھے دلوں کا علاج کرتے ہیں. ایک عشرے سے زیادہ ہو گیا ہے کہ بچوں کے دل کے امراض کے ماہر کریگ سیبل یوگنڈا جاتے ہیں, بچوں کا معائنہ کرتے ہیں اور جنہیں دل کا مرض ہو ان کا علاج کرتے ہیں. دنیا بھر میں یوگنڈا جیسے ترقی پذیر ملکوں میں ہزاروں بچے ایسے ہیں جو یا تو پیدائشی طور پر دل کے مرض میں مبتلا ہیں یا نوجوانی میں انہیں دل کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے. چنانچہ امریکی ماہر امراض قلب کریگ سیبل نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ یوگنڈا کے بچوں کو دل کے علاج کی سہولت بہم پہنچائیں گے. وہ کہتے ہیں,
I think the most striking thing to me is when I walk into the waiting room and see 50 to 100
میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو بات مجھے غیر معمولی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جب میں ویٹنگ روم میں داخل ہوتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ 50 سے لے کر 100 تک بچے وہاں بیٹھے ہیں تو خیال آتا ہے کہ ان کا علاج ہوگا اور مجھے ان کی مدد کا ایک موقع ملا ہے. سیبل ایسے مریضوں کو الگ کر لیتے ہیں جنہیں آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے, پھر وہ دل کے امراض کے دیگر ماہرین اور سرجنز کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں اور آپریشن کے دوران اور اس کے بعد بھی ان کے ساتھ مشورہ جاری رکھتے ہیں. جب کوئی سرجری کرنا ہو تو یوگنڈا کے ڈاکٹر امریکی رضاکار ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر ٹیم بنا لیتے ہیں. سیبل مختلف طبی فاؤنڈیشنز کے ساتھ مل کر اب تک یوگنڈا کے تقریباً 500 بچوں کی اوپن ہارٹ سرجری کر چکے ہیں اور 95% یہ آپریشن کامیاب رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اوسط اتنی ہی ہے جتنی کہ امریکہ میں ہوتی ہے.
When I first went in 2002, there was no hope. Now we're treating about a third to half that we see.
جب میں سن 2002 میں پہلی مرتبہ یوگنڈا گیا تو وہاں کسی طرح کی امید نہیں تھی, اور اب ہم وہاں جن مریضوں کو دیکھتے ہیں ان میں سے ایک تہائی یا نصف کا علاج ہم کر رہے ہیں. اب بھی یہ تعداد بہت کم ہے, لیکن جب آپ بچوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں یا والدین کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ موقع ہے کہ آپ کچھ کر سکیں. جب ایک اچھا ڈاکٹر خود چل کر آپ کے پاس آ جائے تو پھر والدین کو بھی امید ہوتی ہے کہ ان کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا.
ڈاکٹر
سیبل بتا رہے تھے کہ اس بچے کے دل میں سوراخ ہے جو پھیپھڑوں میں اضافی خون کا باعث ہے اور دل کے لیے کام کرنا مشکل ہے, جبکہ بچے کی والدہ صرف دعا کر رہی تھی. ڈاکٹر سیبل کہتے ہیں,
10 hours, 3 days, take a bus for 20 hours because they know that us being there.
یہ لوگ 10 گھنٹے انتظار کرتے ہیں 3 دن تک, 20 گھنٹے بس میں سفر کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم یہاں ان کے بچے کا علاج کریں گے اور وہ نوجوانی میں موت کا شکار ہونے سے بچ جائے گا. چنانچہ ان کی بڑی امید ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ ہم جو ہو سکے وہ کریں اور ان بچوں کا علاج کریں. یوگنڈا میں سیبل کی قیادت میں پہلی اوپن ہارٹ سرجری سن 2007 میں ہوئی تھی. تمام آپریشن ایسے بچوں کے کیے گئے جن کے دل میں پیدائشی طور پر نقص تھا, یعنی یا تو دل میں سوراخ تھا یا کوئی رکاوٹ یا کسی ویلو کو مرمت کی ضرورت تھی. یوگنڈا کے دارالحکومت کمپالا میں دل کے امراض کا ہسپتال ملاگو نیشنل ریفرل ہاسپٹل ہے, اور سیبل کہتے ہیں یوگنڈا میں دل کے امراض کے بہترین ماہر موجود ہیں اور یہ سب سہارا ممالک میں سے ایک ہے. دوسرے ممالک میں کینیا اور گھانا شامل ہیں جہاں مقامی ڈاکٹر اوپن ہارٹ سرجریز کرتے ہیں. یوگنڈا کے کارڈیالوجسٹ طالب اولیگو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے 52 سالہ امریکی ہم منصب سے بہت کچھ سیکھا ہے. وہ کہتے ہیں کریگ سیبل بچوں کے لیے دل رکھتے ہیں.
He loves
children and getting these children who otherwise will not have access to life-saving surgery. I mean,
wo bachchon se pyar karte hain aur aise bachchon ka ilaaj karna jo aur kisi tarah surgery na karwa sakte hon ek muqaddas fariza hai. ye bilkul aise hi hai jaise koi aapko nayi zindagi hasil karne mein madad de raha ho. unhone us waqt ye program shuru kiya jab hum apne taur par surgeries nahi kar sakte the aur ab hum maqami taur par apne mulk mein khud bahut se operation kar sakte hain. inka kaam bahut qabil e qadr hai. aur Craig Sebel kehte hain ki unhe lagta hai ki wo Uganda ke mareez bachchon ke liye abhi wo sab kuch nahi kar paaye jo wo kar sakte hain. mudassira manzar, Voice of America, Washington.
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30, بھارت میں 12, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. محرم الحرام کے موقع پر کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے پاکستان بھر میں سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے ہیں, جن میں 9 اور 10 محرم پر موٹر سائیکل پر 2 افراد کی سواری اور کئی شہروں میں موبائل فون سروس معطل کرنا شامل ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان کی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں 9 محرم کو ماتمی جلوس نکالے گئے اور مجالس کا اہتمام کیا گیا. منگل کو اسلام آباد میں نکالے گئے مرکزی ماتمی جلوس کے موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات دیکھے گئے. روایتی طور پر 9 محرم کے جلوس کا اہتمام اسلام آباد, جبکہ یوم عاشور یعنی 10 محرم کے دن راولپنڈی میں مرکزی جلوس نکالا جاتا ہے. اسلام آباد میں جلوس کے راستوں کو عام آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا تھا اور ماتمی جلوس میں شامل افراد کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے بڑی تعداد میں سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ ساتھ رضاکاروں کو بھی تعینات کیا گیا. سخت سیکیورٹی کے انتظامات کے باوجود ماضی میں پاکستان میں 9 محرم اور عاشورہ کے ماتمی جلوس دہشت گردی کا نشانہ بنتے رہے ہیں. پاکستان کے وزیر مملکت برائے امور داخلہ بلیغ الرحمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ محرم کے دوران حکومت نے لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے ہیں.
محرم پاکستان میں بہت عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے اور بدقسمتی سے کچھ دفعہ یہ کوششیں کی گئی ہیں پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سالوں سے محرم جو ہیں وہ بہت زیادہ پر امن گزرے ہیں, اور اگر کوئی واقعات ہوئے بھی ہیں تو اس میں لوگوں نے ٹالرنس کا مظاہرہ کیا ہے. حکومت جو ہے وہ بہت سنجیدگی سے تمام لا اینڈ آرڈر ایجنسیز ہماری اور تمام ادارے اور تمام حکومتیں اور تمام صوبائی حکومتیں مل جل کر انشاءاللہ اس دفعہ بھی یقینی بنائیں گے کہ محرم جو ہے بالکل پر امن گزرے اور کوئی بھی سازش کامیاب نہ ہو.
اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم میں پیغمبر اسلام کے نواسے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو کربلا کے مقام پر قتل کیے جانے پر شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے ماتمی جلوس اور مجالس کا اہتمام کرتے ہیں. ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی ملک بھر میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے اور وزارت داخلہ میں ایک خصوصی مانیٹرنگ سیل بھی قائم کیا گیا ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور کراچی میں بھی 9 محرم کے جلوسوں اور مجالس کا سلسلہ جاری ہے, جس کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. وائس آف امریکہ کے کراچی میں نمائندے شہزاد حسین نے صبح سندھ کے انسپیکٹر جنرل سے اس حوالے سے گفتگو کی. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
منگل کو 9 محرم کے جلوس اور مجالس کے لیے کراچی میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. سندھ پولیس کے ترجمان کے مطابق 9 محرم کے مرکزی جلوس کے راستے میں عمارتوں پر ماہر نشانہ باز موجود ہیں اور جلوس کی سیکیورٹی کے لیے پولیس کمانڈوز کے ساتھ تقریباً 6,000 پولیس اہلکار اور افسران اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کے لیے نشتر پارک سے لے کے حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ تک رضاکار سکاؤٹس بھی اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں. شہر میں مختلف مقامات پر سینکڑوں امام بارگاہوں, مجالس, جلوسوں اور دیگر محافل کی سیکیورٹی کے لیے تقریباً 20,000 پولیس اہلکار اور افسران موجود ہیں. سندھ پولیس کے مطابق پارکنگ کو مذہبی اجتماعات سے دور رکھا گیا ہے اور اس سلسلے میں بم ڈسپوزل اسکواڈ کے ساتھ ساتھ واک تھرو گیٹس اور میٹل ڈیٹیکٹرز جیسے آلات کی مدد سے بھی تلاشی لی جا رہی ہے. سندھ پولیس کے سربراہ آئی جی اے ڈی خواجہ نے شہر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے پولیس کے مرکزی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ کیا، جہاں سے سیکیورٹی کے انتظامات کی براہ راست مانیٹرنگ کی جا رہی ہے اور مرکزی مجالس اور جلوس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی جا رہی ہے۔ آئی جی سندھ نے مرکزی جلوس کے روٹ کا بھی دورہ کیا۔ شہر میں محرم الحرام میں سیکیورٹی کے لیے رینجرز بھی اپنے فرائض انجام دے رہی ہے۔ پاکستان رینجرز سندھ کے سربراہ میجر جنرل بلال اکبر نے بھی مرکزی جلوس کے راستے کا دورہ کیا اور اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
بھرپور سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں، آپ لوگ جو لوگ نکلنے چاہتے ہیں، گھروں سے مجالس میں آنا چاہتے ہیں، اس میں جلوسوں میں آنا چاہتے ہیں، خود محفوظ محسوس کریں اور آئیں، شامل ہوئیں۔ آپ کے ادارے پولیس اور رینجرز آرمی بھی ہم سب ڈپلائڈ ہیں۔
کراچی میں 9 اور 10 محرم الحرام کے سلسلے میں پولیس بکتر بند گاڑیوں، موبائل اور موٹر سائیکلوں پر گشت کر رہی ہے۔ جگہ جگہ تلاشی کے لیے اسنیپ چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے اور ڈبل سواری پر بھی پابندی لگائی گئی ہے، جبکہ کراچی کی اہم شاہراہ ایم اے جنا روڈ بھی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں منگل کی رات افغان سیکیورٹی فورسز کی وردیوں میں ملبوس 3 مسلح افراد نے ایک شیعہ امام باڑے پر حملہ کر دیا اور فائرنگ کی، جہاں سینکڑوں افراد محرم کی مجلس کے لیے جمع تھے۔ عینی شاہدوں نے دھماکے کی آوازیں بھی سنی ہیں۔ ایک عینی شاہد نے افغانستان کے ٹی وی چینل طلوع کو بتایا کہ ایک حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا، جبکہ دوسرے کو سیکیورٹی فورسز نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ تیسرا حملہ آور خیال ہے کہ امام باڑہ میں چھپا ہوا ہے اور اس کے ساتھ کرت سخی کے اس علاقے میں کئی یرغمالی بھی ہیں۔ جانی نقصان کے بارے میں غیر واضح اطلاعات ہیں، لیکن ایمبولنس گاڑیاں زخمیوں کو لے جانے کے لیے وہاں موجود ہیں۔ افغانستان کے عہدیداروں نے فرح نامی شہر میں طالبان جنگجوؤں اور افغان فورسز کے مابین شدید لڑائی کی بھی تصدیق کی ہے۔ تازہ صورتحال وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس کی رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی۔
افغانستان کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ صوبہ ہلمند میں طالبان کی جانب سے کیے گئے حملوں کے جواب میں نیٹو نے کئی جگہوں پر فضائی حملے کیے ہیں، جس میں عہدیداروں کے مطابق 30 سے زیادہ افغان طالبان ہلاک ہو چکے ہیں۔ صوبہ ہلمند کے گورنر کے ترجمان عمر زواک نے وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس کو بتایا، طالبان کے ٹھکانوں پر فضائی حملوں میں 30 سے زیادہ طالبان جنگجو ہلاک ہو چکے ہیں۔ زمینی کاروائی میں افغانستان کی اپنی فورسز نے، جبکہ فضائی کاروائی میں نیٹو کے فوجیوں نے حصہ لیا ہے۔ گورنر کے ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ لشکر گاہ شہر میں پولیس کی چوکی پر ایک اور حملے میں 14 پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں۔ عمر زوا کہہ رہے ہیں کہ افغان فورسز کی جانب سے کاروائی کے بعد اس وقت لشکرگاہ شہر افغان فورسز کے کنٹرول میں ہے، جبکہ فرح شہر میں مسلح جنگجوؤں کی جانب سے حملے کے بعد سرکاری فورسز اور انتہا پسندوں کے مابین شدید لڑائی جاری ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز منگل کو دوسرے روز بھی ان مشتبہ باغیوں کے خلاف کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں جو پیر کو ایک سرکاری عمارت میں گھس آئے تھے۔ متعدد مشتبہ باغیوں نے سری نگر کے مضافات میں واقع پام پور میں کاروباری ترقی کے انسٹیٹیوٹ پر دھاوا بولا تھا اور پھر عمارت میں اپنی پوزیشن سنبھال لی تھی۔ ایک عہدیدار نے خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا تھا کہ باغیوں اور بھارتی فوجیوں کے درمیان وقفے سے فائرنگ کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے، جبکہ یہاں پر دستی بم کے دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اب تک اس کارروائی میں ایک بھارتی فوجی زخمی ہوا ہے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق مشتبہ باغیوں نے عمارت میں داخل ہونے کے بعد یہاں ایک ہاسٹل میں جا کر فوم کے گدوں کو آگ لگا دی تھی، جس کا مقصد بظاہر سیکیورٹی فورسز کی توجہ حاصل کرنا بتائی جاتی ہے۔ یمن میں جاری خانہ جنگی میں سعودی عرب کی مداخلت کے بعد صورتحال کی سنگینی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ہفتے کے روز سعودی بمبار طیاروں نے ایک جنازے پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 142 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلطس کا حق کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
یمن میں سعودی فوجی مداخلت کے خلاف پیر کے روز لبنان کے دارالحکومت بیروت میں مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں شامل ایک خاتون کہتی ہیں,
We came here to tell Yemenis that their blood is our blood. Their martyrs are our martyrs.
یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم یمنی عوام کو یہ پیغام پہنچائیں کہ آپ کا خون ہمارا خون ہے, آپ کے شہید ہمارے شہید ہیں, آپ کے بچے خواتین اور مرد ہمارے بچے خواتین اور مرد ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. جس جگہ یہ فضائی حملہ کیا گیا تھا اس کا معائنہ کرنے کے بعد اقوام متحدہ کے رابطہ کار برائے یمن جیمی میک گولڈ رک نے کہا کہ اس حملے سے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ اس جنگ زدہ ملک میں شہری کس قدر خطرے میں ہیں.
I think it's important that we bring material support to the hospitals and the clinics who are very stretched in the best of times because
میرے خیال میں اس وقت سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم ہسپتالوں اور دوا خانوں کے لیے مادی معاونت کریں, کیونکہ ملک کے حالات بہت دیگرگو ہیں اور یہاں علاج معالجے کے لیے ہر قسم کی مدد کی بے حد ضرورت ہے. حوثی باغی لیڈر عبد المالک الحوثی نے امریکہ پر جارحیت کا الزام لگاتے ہوئے کہا,
These acts of aggression are ordered from the center of Washington before they are ordered from Riyadh and they use lethal American military.
جارحیت کے ان اقدامات کا حکم پہلے واشنگٹن سے جاری ہوتا ہے اور بعد میں ریاض سعودی عرب سے. یہ زہریلے اور جان لیوا امریکی ہتھیار اور وسائل استعمال کر رہے ہیں, ان کی منصوبہ بندی نگرانی اور انتظامات امریکی کر رہے ہیں, یہ سراسر امریکی کارروائیاں ہیں, یہ بم گرا رہے ہیں, شہریوں کو ہلاک اور ملک کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے یمن میں انسانی حقوق کی پھیلتی ہوئی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی ہے.
This latest horrific incident demands a full inquiry. More broadly, there must be accountability for the appalling conduct of this entire war.
حالیہ خوفناک واقعہ مکمل انکوائری کا متقاضی ہے. وسیع تر معنوں میں پوری جنگ کو پھیلانے اور جاری رکھنے والوں کی جواب دہی ہونی چاہیے. سعودی عرب نے ہفتے کے روز جنازے کے جلوس پر بمباری پر افسوس کا اظہار کیا ہے, تاہم اس نے یہ اقرار نہیں کیا کہ اس کی افواج نے یہ بمباری کی ہے. سعودی عرب سابق یمنی صدر علی عبداللہ صالح کی حمایت کر رہا ہے, جبکہ مخالف شیعہ حوثی باغیوں کو ایران کی حمایت حاصل ہے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بحیرہ بالٹک میں کلینن گراڈ کے علاقے میں روس کا ایٹمی صلاحیت والے میزائل نصب کرنا مغرب کے لیے خطرے کی گھنٹی ہو سکتا ہے. یہ میزائل ایسے وقت نصب کیے گئے ہیں جب جرمنی یہ انتباہ کر رہا ہے کہ مغرب اور ماسکو کے درمیان یہ تناؤ سر جنگ کے زمانے سے زیادہ خطرناک ہے. لندن سے ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منصر.
موجودہ سال کے شروع میں اس مقام پر اسکندر نامی روسی میزائلوں کے ایک تجربے میں دیکھا گیا کہ یہ 500 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں. روسی علاقے کیلینن گریڈ میں, جو پولینڈ اور لتھوینیا کے درمیان ہے, ان میزائلوں کی تعیناتی سے مغرب میں ہلچل مچ گئی ہے. رائل یونائیٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ کے ایگور ستیاجن کہتے ہیں,
The dramatic reaction of the West about Iskander now is that it's just wake up call. It's just
اسکندر میزائلوں کے بارے میں مغرب کا ڈرامائی رد عمل یہ ہے کہ یہ خطرے کی گھنٹی ہے اور ایک واضح پیغام ہے. یہ برفیلے پانی کی بالٹی ہے جو کہتی ہے جاگو کہ تم ایک محفوظ دنیا میں نہیں رہتے ہو. ماسکو کا کہنا ہے کہ میزائل نصب کرنا معمول کی فوجی مشق کا حصہ ہے. سر جنگ کے زمانے میں اس وقت کے مشرقی جرمنی اور چیکوسلاویکیا میں زیادہ بڑے میزائل نصب کیے گئے تھے. تجزیہ کار ستیاجن کہتے ہیں کہ اس مرتبہ حکمت عملی نفسیاتی ہے.
The idea is to intimidate the West and because Russia does not have any other tools to fight.
ارادہ مغرب کو دھمکانا ہے, کیونکہ روس کے پاس بین الاقوامی طور پر مسابقت کے لیے نفسیاتی حربے کی سوا اور کوئی طریقہ نہیں ہے, حتیٰ کہ نیٹو فورسز کے مقابلے میں روسی فوج کمزور ہے. زیادہ خطرہ شام میں اپنے بحری اڈے پر روس کے C-300 میزائل کا دفاعی نظام نصب کرنے سے پیدا ہوا ہے, جبکہ ماسکو کا کہنا ہے کہ وہ طاقت کا مظاہرہ نہیں کر رہا. روسی دفاع کے ترجمان میجر جنرل ایگور کونشنکوف کہتے ہیں,
The missile battery is intended to ensure the safety of the TARDIS naval base and the Russian naval
tactical missile نصب کرنے کا مقصد TARDIS بحری اڈے کی سلامتی کو یقینی بنانا اور روسی بحری ٹاسک فورس کے اڈے کو فضائی خطرات سے محفوظ کرنا ہے. یہ واضح نہیں ہے کہ C-300 میزائلوں کے نصب کیے جانے سے مغربی رفقا میں خطرے کا احساس کیوں پیدا ہوا ہے. تاہم اس ہفتے ایک اخبار میں ایک مضمون میں جرمن وزیر خارجہ فرینک والٹر سٹائن میئر نے خبردار کیا ہے کہ مغرب اور روس کے درمیان کشیدگی سر جنگ کے زمانے سے زیادہ خطرناک ہے. ستیاجن اس سے اتفاق کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ روس کے عزائم کا علم نہ ہونا اس کی نفسیاتی حکمت عملی کا حصہ ہے, اور یہ لا علمی یورپ کی فضاؤں میں نظر آتی رہی ہے جب اپریل کے مہینے میں روسی جیٹ طیاروں نے بحیرہ بالٹک میں ایک امریکی جنگی جہاز پر پرواز کی. امریکی وزیر دفاع رابرٹ ورک نے جمعے کے روز ہیلسنکی کا دورہ کیا تھا اور فوجی تربیت اور اطلاعات کے تبادلے میں قریبی تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. امریکیوں کے مذہبی رجحانات پر ایک نیا جائزہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا پر یقین رکھنے, عبادت کرنے اور باقاعدگی سے چرچ جانے والے بالغوں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے. پیو ریسرچ سینٹر کی طرف سے جاری ہونے والی 2014 ریلیجیس لینڈسکیپ اسٹڈی کے مطابق خدا کے وجود پر کامل یقین رکھنے والے امریکیوں کی تعداد 2007 کے 71% کے مقابلے میں 2014 میں کم ہو کر 63% رہ گئی ہے. ان لوگوں کی تعداد جنہوں نے کہا کہ انہیں خدا پر یقین ہے 2007 میں 92% تھی, جبکہ 2014 میں یہ کم ہو کر 79% رہ گئی ہے. اس کمی کے باوجود پیو کا کہنا ہے کہ امریکہ کے مذہبی تناظر میں کافی استحکام پایا جاتا ہے. پیو نے کہا ہے کہ دوسرے ترقی یافتہ صنعتی ممالک کی نسبت امریکہ میں خدا پر یقین اب بھی مضبوط ہے. جائزے کے مطابق 77% بالغوں نے کہا کہ وہ کسی مذہب کے ساتھ وابستہ ہیں, جبکہ 2007 میں یہ تعداد 83% تھی. مزید برآں 60% افراد نے کہا کہ بائبل اور دیگر مقدس کتابیں خدا کے الفاظ ہیں, جبکہ 31% نے کہا کہ ان کتابوں کے لفظی مطلب پر عمل کرنا چاہیے. پیو ریسرچ میں مذہب پر تحقیق کے ڈائریکٹر ایلن کومپرمین نے کہا کہ جن لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان میں مذہبی فرائض کی ادائیگی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. پیو نے کہا کہ مذہبی عقائد میں کمی کی وجہ 1980 سے 2000 کے آغاز تک پیدا ہونے والے ان نوجوانوں کی تعداد میں اضافہ ہے جو کہتے ہیں کہ وہ کسی منظم مذہب سے وابستہ نہیں, جبکہ عمر رسیدہ زیادہ مذہبی امریکی وفات پا رہے ہیں. مگر اب بھی کسی مذہب سے تعلق نہ رکھنے والے 61% افراد کا کہنا ہے کہ وہ خدا پر یقین رکھتے ہیں. ایک اور اشاریہ جس پہ واضح تبدیلی آئی ہے وہ ہے ایک جنس سے تعلق رکھنے والے افراد کی شادی. 2007 میں ان مسیحیوں کی تعداد جو کہتے تھے کہ ہم جنس پرستوں کو معاشرے میں قبول کیا جانا چاہیے 44% تھی, جبکہ اب یہ تعداد بڑھ کر 54% ہو گئی ہے. دوسری جانب اس سال جاری ہونے والی ایک اور جائزہ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 60% سے زیادہ لوگوں کو مذہبی طور پر شناخت کیا گیا ہے. گیلپ انٹرنیشنل کی طرف سے منعقدہ سروے میں دنیا کے 65 ملکوں کے 63,000 سے زیادہ لوگوں سے ان کے مذہبی رجحانات کے حوالے سے بات کی گئی. سروے کے نتائج کے مطابق دنیا بھر میں کسی بھی عقیدے پر یقین نہ رکھنے والے افراد کی نسبت مذہبی لوگوں کی تعداد دگنی تھی. علاوہ ازیں دنیا لا مذہب اور غیر مذہبی رجحانات رکھنے والوں کی 33% تعداد پر مشتمل ہے. جائزے کے مطابق تھائی لینڈ مذہبی رجحانات رکھنے والوں کا سب سے بڑا ملک ہے, جہاں 94% لوگوں نے مذہبی طور پر اپنی شناخت کی, جبکہ صرف 1% نے خود کو لا مذہب بتایا. تھائی لینڈ کے بعد آرمینیا, بنگلہ دیش اور جارجیا میں مذہبی رجحانات رکھنے والوں کی تعداد 93% ہے. مطالعاتی جائزے کی درجہ بندی میں کم مذہبی ممالک کی حیثیت سے چین آخری نمبر پر ہے, جہاں مذہبی لوگوں کے مقابلے میں دہریت پر یقین رکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. چین میں صرف 6% نے اپنی شناخت مذہبی ظاہر کی, جبکہ 61% نے کہا کہ وہ لا مذہب ہیں. اس فہرست میں چین کے بعد جاپان کا نمبر ہے, جہاں 13% افراد مذہبی رجحانات رکھتے ہیں. سویڈن میں 19%, چیک جمہوریہ میں 23% اور نیدرلینڈ اور ہانگ کانگ میں 26% لوگوں نے خود کو مذہبی بتایا.
برطانیہ کو کم مذہبی ممالک کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے جہاں 30% افراد مذہبی ہیں، جبکہ 53% نے کہا کہ وہ مذہبی نہیں ہیں. 13% افراد دوہریت پر یقین رکھتے ہیں اور باقی لوگوں نے کہا کہ وہ مذہب کے حوالے سے اپنی شناخت نہیں جانتے ہیں. عالمی سروے میں بتایا گیا ہے کہ تمام براعظموں کے لوگوں میں مذہب کا رنگ غالب نظر آیا ہے، جبکہ ایشیا، امریکہ، مشرق وسطی اور مشرقی یورپ کی نسبت مغربی یورپ کو کم مذہبی قرار دیا گیا ہے. براعظم ایشیا، امریکہ اور مشرق وسطی، افریقہ اور مشرقی یورپ میں کسی بھی متبادل دین کے مقابلے میں مذہب پر عمل پیرا ہونے والوں کی تعداد دگنی بتائی گئی ہے. گیلپ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن کے صدر جین مارک لیجر نے کہا کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں مذہب غالب نظر آتا ہے. دنیا بھر میں خود کو مذہبی تصور کرنے والوں کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے. مزید برآں، نوجوانوں میں مذہبی رجحان کے ساتھ ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ مذہبی لوگوں کی تعداد میں اضافہ جاری رہے گا. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل جوزف ڈنفور نے ایئر فورس ایسوسی ایشن کی ایک کانفرنس کو بتایا کہ امریکہ کی قیادت میں اتحاد جن عراقی فورسز کو تربیت دے رہا ہے وہ جلد ہی داعش کے زیر قبضہ شہر موصل پر پیش قدمی کے لیے تیار ہوں گی. جنرل ڈنفور نے کہا کہ ان فوجیوں کو اکتوبر کے شروع میں آپریشن کے لیے تربیت دی جائے گی اور مسلح کیا جائے گا. تاہم یہ عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی کا فیصلہ ہوگا کہ اسے کب شروع کیا جائے. موصل عراق کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے اور اس پر داعش کے جنگجوؤں نے جون سن 2014 میں قبضہ کر لیا تھا. صدر براک اوباما نے حال ہی میں وزیر اعظم العبادی سے اس وقت ملاقات کی جب دونوں رہنما اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے نیو یارک میں موجود تھے. ملاقات کے بعد اپنے بیان میں صدر اوباما نے عراقی عوام اور مسلح افواج کی قربانیوں کی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے داعش کے خلاف امریکہ کی قیادت میں اتحاد کی جنگ کو خاصی پیش رفت حاصل ہوئی ہے، جس میں آبادی کے اس نصف حصے کو آزاد کرا لیا گیا ہے جس پر دہشت گرد گروپ نے قبضہ جما لیا تھا. مسٹر اوباما نے اس جانب توجہ دلائی کہ عراق کی سیکورٹی فورسز کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ انہوں نے 67 ارکان پر مشتمل اتحاد کے ساتھ رابطہ استوار کیا ہے. صدر اوباما نے کہا کہ اب ہم جس بات پر توجہ دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ موصل میں داعش کے خلاف آپریشن میں پوری طرح شامل ہوا جائے. صدر اوباما کے الفاظ،
This is going to be a challenging battle. Mosul is a large city and ISIL has embedded itself deeply within that city. But
یہ ایک سخت جنگ ہوگی. موصل ایک بہت بڑا شہر ہے اور داعش نے شہر کے اندر خود کو اچھی طرح جمع لیا ہے، لیکن افواج کی پہلے سے تعیناتی عراقی سیکورٹی فورسز اور اتحاد کے درمیان تعاون اور کرد پیش مرگا کی جرات اور تعاون کی وجہ سے ہم پر اعتماد ہیں کہ ہم تیزی سے آگے بڑھنے کی پوزیشن میں ہوں گے. صدر اوباما نے اس جانب بھی توجہ دلائی کہ داعش کے چنگل سے موصل کی آزادی کے علاوہ انہوں نے اور وزیر اعظم العبادی نے بے گھر لوگوں اور مصائب کے شکار لوگوں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی اہمیت پر بھی تبادلہ خیال کیا. انہوں نے شہر کی اس انداز میں تعمیر نو پر بھی زور دیا جس میں اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ نہ صرف داعش پھر سے بحال نہ ہونے پائے بلکہ انتہا پسند نظریات جو مایوسی کا نتیجہ ہوتے ہیں دوبارہ سر نہ اٹھانے پائیں. مسٹر اوباما نے وزیر اعظم العبادی کی بھی تعریف کی جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ مستقلاً اس انداز سے کام کرتے رہے ہیں جس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ کیسے ایران پر یقین رکھتے ہیں جہاں ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو اور جہاں انسانی حقوق کا احترام کیا جائے. ہم عراقی حکومت کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں اس میں ان اصولوں کی پاسداری کی جائے گی اور یہ بات محض موصل تک محدود نہیں ہوگی بلکہ اس کا اطلاق دیگر علاقوں پر بھی ہوگا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی، 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
پروگرام میں سائنس اور ٹیکنالوجی بہجت حاضر خدمت ہے. آج ہم سائنس کی دنیا سے آپ کے لیے کچھ تازہ ترین معلومات اور خبریں لے کر حاضر ہو رہے ہیں. برطانیہ لیے چلتے ہیں پہلے آپ کو، جہاں ہزاروں لوگوں نے اپنے گھروں کے باغوں، پارک اور سبز مقامات پر اترنے والے پرندوں کا شمار کیا. پک گارڈن برڈ واچ نامی جائزے میں برطانیہ بھر کے باغوں اور پارکوں میں دکھائی دینے والے پرندوں کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. ملک بھر سے ہزاروں لوگوں نے جنگلی حیات پر دنیا میں اپنی نوعیت کے سب سے بڑے سالانہ سروے میں حصہ لیا. پرندوں کے تحفظ کی تنظیم رائل سوسائٹی کی طرف سے لوگوں کو کہا گیا تھا کہ وہ ایک گھنٹے کے لیے اپنے گھروں کے آنگن، باغات، پارک اور سبزے والے مقامات پر بیٹھیں اور وہاں اترنے والے پرندوں کا شمار کریں اور پھر نتائج کو رائل سوسائٹی کی ویب سائٹ پر ریکارڈ کر دیں. برطانوی محکمہ موسمیات کے مطابق دسمبر برطانیہ میں موسم سرما کا گرم ترین مہینہ رہا اور زیادہ بارشوں کا مہینہ رہا. تنظیم کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ موسم کے اثرات نے یورپ اور ایشیا میں عام پائے جانے والی لمبی دم والی چڑیا کو کتنا متاثر کیا. رائل سوسائٹی یا RSPB کے مطابق بگ گارڈن برڈ واچ سروے کے 1979 میں شروع ہونے کے بعد سے اسٹارلنگ چڑیا اور قلا نامی پرندوں کی تعداد میں بالترتیب 80% اور 70% کمی واقع ہوئی ہے. قومی سطح پر تنظیم کی طرف سے پچھلے سال 85 لاکھ پرندوں کو ریکارڈ کیا گیا. تنظیم نے کہا ہے کہ اس سروے کی مدد سے انہیں پرندوں کی تعداد میں تبدیلیوں اور طویل مدتی رجحانات کے بارے میں مزید جاننے میں مدد ملتی ہے. RSPB کی ویب سائٹ کے مطابق اس سال 2016 کے سروے میں حصہ لینے والے لوگوں کی تعداد 1,74,426 رہی، جبکہ برطانیہ بھر کے باغات اور پارکوں میں دکھائی دیے جانے والے پرندوں کی مجموعی تعداد 34,92,180 ریکارڈ کی گئی. اسی طرح کا ایک سالانہ سروے اسکولوں کی طرف سے بھی جاری ہے جو 12 فروری تک جاری رہے گا. اب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ برطانیہ میں خطرے سے دو چار پرندے کون سے ہیں. موسم بہار میں افریقہ سے برطانیہ ایک کوئل آیا کرتی تھی. اس کی تعداد میں ہر سال کمی واقع ہو رہی ہے، جبکہ تنظیم کی طرف سے کوئل کو معدومی کے خطرے سے دو چار پرندوں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 25 سالوں میں اس پرندے کی نصف آبادی برطانیہ سے غائب ہو گئی. پھر برطانیہ میں فلائی کیچر یا مکھیاں پکڑنے والی چڑیا باغات اور چرچ کے برآمدوں میں وسیع پیمانے پر ہر سال گھونسلے بنایا کرتی تھی، لیکن اب شاز و نادر ہی ان پرندوں کو دیکھا جاتا ہے اور ان کے پرانے گھونسلوں کو خالی دیکھا جا سکتا ہے. پھر کچی کبوتر موسم گرما میں برطانیہ میں بہت کثرت سے دیکھے جاتے تھے، لیکن اب ان کی تعداد میں خطرناک شرح سے کمی واقع ہو گئی ہے. اور آئیے اب آپ کو امریکہ لیے چلتے ہیں، جہاں ڈاکٹرز کسی بھی مرض کے تفصیلی ایکس رے، MRI اور بلڈ ٹیسٹ سے پہلے کوئی دوا یا علاج تجویز کرنے سے گریز کرتے ہیں. اب کیا ہوا ہے کہ گزشتہ 2 عشروں سے متبادل طریقہ علاج کی بڑھتی مقبولیت ایک دلچسپ بات معلوم ہونے لگی ہے. امریکہ میں متبادل طریقہ علاج کا تصور قدرے نیا سہی، مگر اس کی جڑیں دنیا کی قدیم تہذیبوں سے جا ملتی ہیں، جیسا کہ چینی طب میں آکوپنکچر یا طب اسلامی میں حجامہ یا کپنگ کا طریقہ کئی ہزار سال سے رائج ہے. تو پھر امریکہ جیسے ملک میں ڈاکٹر اپنے مریضوں کو متبادل طریقہ علاج آزمانے کا مشورہ کیسے دینے لگے؟ بعض ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ دراصل جدید اور قدیم طریقہ علاج کے درمیان ایک راستہ نکالنے جیسی بات ہے. امریکہ یا مغربی ملکوں میں متبادل طریقہ علاج کے پر اثر ہونے کے نتائج سامنے آنے کے بعد اسے امریکہ میں زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی. طبی ماہرین کہتے ہیں کہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ کسی مرض میں مبتلا نہ ہونے کے باوجود اپنی خوراک اور وزن کا خیال رکھنے کے لیے یا پھر اپنے پٹھوں میں کھچاؤ اور تناؤ کو کم کرنے کے لیے آکوپنکچر، ڈائٹ اور یوگا جیسی مختلف سرگرمیوں کا حصہ بنتے ہیں، تاکہ ان کے جسم بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو بہتر طور پر قبول کر سکیں اور وہ اپنی صحت کا بھرپور خیال بھی رکھ سکیں. اور ایک چلتے چلتے فیس بک کے بارے میں ایک خبر آپ کو سناتے چلیں. فیس بک کے صارفین کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ بہت جلد اپنے دوستوں کی پوسٹ کو نہ صرف پسند کر سکیں گے یعنی لائک کر سکیں گے، بلکہ صرف ایک ہی بٹن دبا کر اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کر سکیں گے. فیس بک کے شریک بانی مارک زکربرگ کا کہنا ہے کہ اب جلد ہی فیس بک کے 1.6 ارب سے زائد صارفین کے پاس دنیا کی سب سے بڑی سماجی روابط کی ویب سائٹ یعنی فیس بک پر اپنے جذبات کا فوری اظہار کرنے کے زیادہ طریقے ہوں گے۔ لائک کے بٹن کے ساتھ اضافی جذبات کو فیس بک پر کب پیش کیا جائے گا، اس سلسلے میں انہوں نے کوئی حتمی تاریخ نہیں دی ہے۔ تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے آج بس اتنا ہی، آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھے مدثر منظر اور پروڈیوسر ارسلان شریف۔ خالد حمید کو بھی اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ اور شب بخیر۔